Bismillahir Rahmanir Rahim. Masjid Darus Salam, Toronto, Canada. Monday after Asr Salah, 8th of Ramadan, 8th of August, 2011. Tafsir of Surah Mu'minun, Ayat 1 to 11. Sahaba used to listen to the revelation of the Quran like the sound of the honeybee. 5 out of 7 attributes of a mu'min. The tafsir is presented by Hazrat Maulana Muhammad Budhaniya Shahib Damat Barakatuhu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکات دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر, سو ان پر نہیں کوئی الزام. پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا, سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے. اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبرگیری رکھتے ہیں, وہی ہیں میراث لینے والے. جو میراث پائیں گے ٹھنڈی باغ کے چھاؤں کی, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں ہیں, 11 آیتیں ہیں. سورہ مومنون جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے, اور اس میں تقریباً 118 آیتیں ہیں اور کل 6 رکوع ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ حج کو پورا کیا ہے. وہاں گزشتہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ امت مسلمہ اور امت مؤمنہ یہ اللہ جل شانہ کی یہ چنندہ اور منتخب امت ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے تمام بنی اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا, اور پھر کنانہ میں سے قریش کا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں سے حق تعالی نے میرا انتخاب کر لیا. اسی طرح یہ امت بھی چنندہ ہے اور منتخب امت ہے, یاد رکھو. اس سے پہلے ایک سجدہ بھی گزرا ہے, یہ سجدہ حنفیہ کے یہاں نہیں ہے, یاد رکھو. حنفیہ کے یہاں سورہ حج کا پہلا سجدہ واجب ہے, دوسرا سجدہ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ہے. تو یہ گزشتہ کل کی کچھ باتیں تھیں جس کو ابھی عرض کیا گیا. سورہ مومنون جو آج ہم نے شروع کی ہے, اس کے فضائل اور خصوصیات مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں. جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحرم واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وارضنا. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دے، کم نہ کر، ہماری عزت بڑھا، ہمیں ذلیل نہ کر، ہم پر بخشش فرما اور ہمیں محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں بھی اپنی رضا مندی سے راضی کر دے. اس کے بعد، اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یوں سمجھیے کہ کامیابی پانے کے لیے یہ 10 آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مومنون کی 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. یہ آیتیں جس کے اندر ان مومنین کے لیے جو ان 10 باتوں پر ایمان لانے والے ہیں، 7 باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کی فلاحی کا اور بہبودی کا وعدہ کیا گیا ہے. سب سے پہلا وصف تو ہے مومن ہونا. ایک آدمی ہے، اچھے عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، سخاوت میں نام کر گیا یہ، لیکن اس کی یہ سخاوت اس کو نجات نہیں دلائے گی، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، قرآن کریم نے یہ شرط لگائی ہے، یاد رکھو کہ جو آدمی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حال یہ ہو کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو. ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھو. تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا، اور یہ ایسا ہے کہ یہ بنیادی وصف ہے اور یہ بنیادی اصل ہے، یاد رکھو. اس کو الگ کر کے پھر حق تعالی جل شانہ 7 اوصاف بتلاتے ہیں کہ اس ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی 7 وصف پر عمل کر لے تو وہ پھر جنتی ہے، اور ایسا جو آدمی ہے یہ جنت الفردوس کا وارث ہے. سب سے پہلی چیز اس میں ہے نماز. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اس کا ہمیں حکم دیا گیا، کہیں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نماز کی محافظت کرو، نماز کی خبرگیری کرو، اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے قانت بن کر کھڑے رہو، چپ چاپ کھڑے رہو، شور و شغب نہ کرو بل بالکل چپ چاپ کھڑے رہو، تمہارے بدن میں بھی سکون ہو اور تمہارے اندر قنوت کی صفت ہو. یہاں پر بھی ایک اور وصف کی طرف اشارہ ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ نماز میں خشوع کرو۔ خشوع کے معنی لغوی جو معنی ہے وہ سکون کے ہے، یاد رکھے۔ اور اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی سکون ہو۔ ایک انسان ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس پر بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ آپ نے کہی تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ پر کھانا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، دوسری چیزیں حلال تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کی جو صفت علماء نے لکھی ہے، روزے کی جو تعریف لکھی ہے کہ کھانے سے پینے سے اور تعلقات سے بچنا، نماز کے اندر روزے کا ایک وصف یہ بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اب تک ساری چیزیں آپ کے لیے جائز تھیں، لیکن جہاں آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اب یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل فارغ ہو، ماں سوا اللہ سے دنیاوی خیالات نہ ہوں انسان کے اندر۔ ایسے خیالات جب نہیں ہوں گے تو وہ انسان، اس کی جو نماز ہے اس کے اندر خشوع ہوگا، اس کے قلب میں سکون ہوگا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قلب میں بھی سکون ہو۔ بیان القرآن کے اندر معنی تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے خیال کو بھی قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے، اور اعضائے بدن میں بھی سکون ہو کہ عبس میں اور فضول حرکتوں میں انسان نہ لگائے۔ وہ حرکتیں خصوصاً جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فقہا ان چیزوں کو مکروہات سے تعبیر کرتے ہیں۔ مظہری کے اندر تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمرو ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے، اور دوسرے بزرگوں سے خشوع کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مختلف چیزیں نقل کی ہیں۔ اور دراصل سکون قلب اور جوارح کی تفصیلات ہیں۔ جب انسان کا بدن بالکل ساکن ہوگا، بالکل ہلے گا نہیں، کچھ حرکتیں نہیں ہوں گی، تو پھر اس حرکت کا اثر ہوگا دل پر، اور دل میں انسان کہ پھر غیر اللہ کا خیال نہیں آئے گا۔ یاد رکھو یہ ایک طریقہ ہے دل کے اندر اللہ کے خشوع کو پیدا کرنے کا۔ حضرت مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ جب انسان قیام کے اندر کھڑا ہو تو وہ آدمی اپنی نظر کو اپنے سجدے کی جگہ پر رکھے، پست رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات، یعنی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھنا، یہ ہے اس سے بچنا، دائیں بائیں دیکھنے سے بچنا، یہ ہے خشوع۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرنا، یہ ہے خشوع۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب انسان دوسری طرف التفات کرتا ہے، یعنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ بھی اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی انسان اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ جل شانہ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ انسان جب قیام کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو منبر کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم نمازوں کے اندر خشوع پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ وہ سجدہ کرتے ہیں, اور یہ فرمایا کہ نماز میں دائیں بائیں توجہ نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے, تو فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ, اگر اس آدمی کے دل میں خشوع ہوتا تو پھر اس کے اعضا بھی ساکن رہتے. معلوم یہ ہوا کہ دل کے اندر انسان کوئی ایسا خیال نہ لائے جس کی وجہ سے بدن کے اعضا پر اس کا اثر ظاہر ہو, اس سے منع فرمایا گیا. امام غزالی علیہ رحمہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع فرض ہے, اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی. دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع روح نماز ہے, اس کے بغیر نماز بے جان ہے, مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ خشوع نہ ہو تو نماز نہ ہوئی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے. امام غزالی علیہ رحمہ اور قرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز میں خشوع نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, ان کے یہاں خشوع فرض ہے. دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر اس نے قیام کر لیا اچھی طرح جس طرح اس نے کرنا تھا, رکوع اور سجدہ کر لیا اور وہ تمام نماز کے ارکان کو اس نے ادا کر لیے تو نماز کا جو فرض ہے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. حضرت سیدی حکیم الامت نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کے لیے موقوف علیہ تو نہیں اور اس درجے میں وہ فرض بھی نہیں, مگر نماز کے قبول ہونے کا نماز کا قبول ہونا یہ خشوع پر موقوف ہے, یاد رکھو, اور اس مرتبے میں فرض ہے. طبرانی میں بسند حسن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو امت محمدیہ سے اٹھے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے, یہاں تک کہ پوری قوم میں کوئی ایک آدمی بھی خشوع کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ خشوع کی کیفیت ہوئی, یاد رکھو. خشوع پیدا کر کس طرح کیا جا سک کیا جائے, تو ظاہر بات ہے علماء اس کے لیے طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھئی دیکھو نماز میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں, آپ نے تکبیر تحریمہ کہی, اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے, تو آپ ثنا پر دھیان رکھو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, اس وقت آپ کون سا لفظ ادا کر رہے ہو. اس کے بعد آپ تعوذ تسمیہ پڑھیں گے یا امام پڑھے گا تو آپ چپ رہو, امام جو قرأت کر رہا ہے اس کی قرأت پر دھیان دو اور اچھی طرح سنو تو انشاءاللہ خشوع پیدا ہوگا. اسی طرح آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع کے اندر جو رکوع کی تسبیح ہے اس کو پڑھو اور زبان سے ادا کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تلاوت ایسا کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے دماغ میں پڑھتے ہیں, یاد رکھو اس پر ثواب مرتب نہیں ہے اور اس سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. نماز اس صورت میں آپ کی ادا ہوگی کہ آپ نے سورہ فاتحہ ادا کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز کامل نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ذریعے. اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن, قرآن میں سے پڑھو جو کچھ آسان ہو. تو جو صورتیں تمہیں یاد ہے اس کو اچھی طرح پڑھو، پھر رکوع میں گئے رکوع کی تسبیح پڑھو، اس پر دھیان دو، خیالات لاؤ نہیں، اور جو خیالات تمہارے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں اس پر دھیان کو نہ جماؤ. جب اس پر دھیان کو جماؤ گے تو نفس اور شیطان پورا پلان بنا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. اس لیے خیالات کو لانا نہیں ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے، یاد رکھو. ہمارے حضرت ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر خیالات لانا نہیں ہے، اور خیالات آ جائے تو اس پر دھیان نہیں جمانا ہے. آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کا جو اٹینشن ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، آپ کے بازو سے کئی گاڑیاں نکلتی ہیں، لیکن آپ کا جو پورا اٹینشن ہوتا ہے اپنی ڈرائیونگ پر ہوتا ہے، اپنی لائن پر آپ کا ہوتا ہے. اگر آپ اس میں ادھر ادھر گڑبڑ کرتے ہو تو خطرہ ہے ایکسیڈنٹ کے ہو جانے کا. اسی طرح جو خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں تم اس پر اگر دھیان جماؤ گے تو تمہارا خشوع نماز سے ہٹ جائے گا، اور حق تعالیٰ کی ذات تم سے اپنا رخ پھیر لے گی، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بیان کیا گیا. دوسرا وصف جو مومن کامل کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرے. والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ چیزیں جو لغو ہیں، وہ چیزیں جو بیکار ہیں، وہ چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو مومن کامل کہا گیا. فرمایا یہاں پر کہ لغو کے معنی جو ہیں وہ فضول کلام، یعنی ایسا کام جس میں دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو اور دینی فائدہ بھی نہ ہو. لغو کا اعلی درجہ معصیت اور گناہ ہے. لغو کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اور معصیت سے بچے، جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر اور نقصان بھی ہے، اور اس سے پرہیز واجب ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ جو کام یا وہ بات جو آپ کر رہے ہو اس میں نہ فائدہ ہو نہ مضر ہو، اس کا ترک کم از کم اولا اور موجب مدہ ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اس لیے اس دوسرا وصف جو بیان کیا گیا مومن کامل کا وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرے. تیسرا وصف وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے معنی لغت میں ہے پاک کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ کا جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ مال آپ کے مال کا میل ہے، یاد رکھو، جو دوسرے مال کو پاک کرتا ہے جو آپ کے پاس ہے. اور اصطلاح شریعت میں مال کے ایک خاص حصے کو کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی مراد ہے. اور اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، تو اس کا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ دیا گیا کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی. سورہ مزمل جو بالاتفاق مکی سورت ہے اس میں بھی اقیم الصلاۃ کے ساتھ و آت الزکاۃ کا ذکر موجود ہے. چوتھا وصف جو مومن کامل کا ہے وہ یہ ہے. اسی تیسرے وصفہ کے اندر ایک تو ہے کہ مال کو انسان پاک کرے زکات دے کر، اور اپنے نفس کو پاک کرے برے اخلاق سے. جس طرح بدن پر ناپاکی لگتی ہے، اس طرح دل میں بھی انسان کے ناپاکی لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے. تو بعض تو ایسے گناہ ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، تو یہ تو آپ جانتے ہو. لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کو اس سے اپنے نفس کو پاک کرنا. تو ایک تو آپ اگر ظاہری معنوں میں لوگے تو زکوٰۃ کا یہ معنی ہوگا کہ مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکال کر بقی اعمال کو پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا. ان رذائل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرک سے انسان کا دل پاک ہو، ریا سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حرص سے پاک ہو اور بخل سے پاک ہو. ان تمام اخلاق برے اخلاق سے دل کو پاک کرنا، یہ ہے ہمارے دل کی زکوٰۃ. ہمارے دل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دل کو ہم پاک کریں برے اخلاق سے، اور اس کے اندر اچھے اخلاق کو ہم سموئے. چوتھا وصف یہاں فرمایا گیا جو مومن کامل کے لیے ہے، وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطے کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ اور کسی سے کسی ناجائز طریقے پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے. اور اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا مقصد زندگی نہیں بنانا ہے. اس کا درجہ اتنا ہی ہے، جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اپنی زندگی کو گزارے اور گناہوں میں پڑ کر اپنی زندگی کو گزارے، اس کے لیے آگے فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی وہ آدمی جو اپنی منکوہا بیوی یا شرعی قاعدے سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضاء شہوت کے علاوہ اور کوئی صورت شہوت کی اختیار کرے، شہوت پورا کرنے کی اختیار کرے، تو یہ حلال نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی زنا میں داخل ہے. جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے، اس سے نکاح بھی بحکم زنا ہے، اور اپنی بیوی یا لونڈی سے جو حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جمع کرنا اس میں داخل ہے، یا کسی مرد یا لڑکے کے ساتھ تعلق رکھنا، کسی جانور کے ساتھ انسان اپنی شہوت کو پوری کرے، یہ تمام کے تمام، یا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو پوری کرے جس کو فقہ کے اندر استمنا بالیت کہتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام یاد رکھے ایسی چیزیں ہیں کہ جو حق تعالی جل شانہ نے منع فرمائی ہے. پانچواں وصف یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے. فرمایا گیا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں. لفظ امانت لغوی اعتبار سے ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو. اس کی قسمیں چونکہ بے شمار ہیں اس لیے باوجود مصدر ہونے کے اس کو بصیغہ جمع لایا گیا. والذین ہم لامانتہم نہیں کہا بلکہ کہا والذین ہم لاماناتہم. ایک امانت جو حق تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے, یاد رکھو. ایمان یہ سب سے بڑی امانت ہے حق تعالیٰ کی ہمارے پاس. اس کا حق ادا کرنا یہ ہم پر ضروری اور لازمی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کے متعلق جو امانات, تمام شرعی فرائض ہیں جو واجبات ہیں اس کا ادا کرنا, تمام محرمات سے اور مکروہات سے پرہیز کرنا, اسی طرح وہ امانتیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس میں تمام مالی امانتیں داخل ہیں. یہ تو معروف اور مشہور ہیں. کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی اپنا مال رکھا تو یہ مال اس کے پاس امانت ہے, کوئی چیز رکھی تو یہ اس کے پاس امانت ہے, یاد رکھو, اور اس کی حفاظت اس کے ذمے ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کہی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے, یاد رکھو. بغیر اذن شرعی کے آپ کسی کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتے. حدیث میں فرمایا المجالس بالامانتی, مجالس جو ہیں یہ امانت ہیں, یاد رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک انسان ہے وہ کسی جگہ مزدوری کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے, جتنا وقت اس کے لیے مقرر ہے اتنا وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام پر خرچ کرے, یہ اس وقت کی امانت ہے, یہ اسی کو کام میں لگانا ہے. کام کے اندر چوری کرنا یا جتنا آپ کو بریک کا وقت دیا گیا ہے اس بریک کو چھوڑ کر آپ زیادہ وقت لے لیں تو یہ بھی خیانت ہے, یاد رکھو. اسی لیے یہاں قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا وہ امانات کا لفظ استعمال کیا کہ ایمان کامل والے وہ لوگ ہیں, والذین هم لاماناتهم, جو اپنے امانتوں کو اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں. حق تعالی جل شانہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ جو تین اور وصف ہیں اس کو آئندہ کل اس پر کچھ عرض کیا جائے گا. حق تعالی جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الدین, واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ایسا اسباب اور ماحول پیدا فرما جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں, ایسا اسباب اور ماحول پیدا کرنے کی ہم تمام کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ عافیت کا, رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ, اے اللہ, جو کچھ پڑھا گیا قرآن کریم کے تفسیر سے اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں مومن کامل بنا. اے اللہ ہم میں وہ تمام اوصاف پیدا فرما جو ایک مومن کامل کے لیے ضروری ہیں. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک ان احکام پر عمل کرنے میں جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک روزوں میں اور ہماری عبادتوں میں جو بھی خامیاں ہیں اے اللہ ان خامیوں کو دور فرما کر اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ عافیت کا, رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے, اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ جتنے لوگ آپ کے پاس پہنچے ہیں مومن ایمان کی حالت میں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما, تمام کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا, جہنم اور قبر کے عذاب سے تمام کی حفاظت فرما. ہم تمام کو بھی موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.